پانچواں باب اندریاس کا مکتب۔ جب آپ مسیح خداوند کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، اسی لمحہ آپ کی روح دوبارہ پیدا ہوتی ہے، اسی لمحہ خدا کی زندگی آپ میں انڈیلی جاتی ہے اور فوراً آپ کی روح نجات پاتی ہے۔ لیکن آپ کے خیالات کو بھی نئی پیدائش شدہ روح کے مطابق تبدیل ہو جانا چاہیے۔ یہ تجدید کا کام وہ ہے جس کو وقت، قوت اور جستجو کرتے ہوئے زندگی بھر کے عمل کی ضرورت ہے۔ یہ تجدید ضروری ہے۔ اگر کوئی مناسب طور پر ریما کی تخلیقی قوت کو زندہ رہنے کا موقع دیتے ہوئے جو خدا کی طرف سے دی گئی ہے حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ تجدید شدہ ذہن کی زندگی۔ بہت سے لوگ نئی روحانی پیدائش کا تجربہ کرتے ہیں، لیکن وہ خدا کے خیالات کو حقیقی طور پر گرفت میں کرنے کے لیے ذہن کو تبدیل نہیں کرتے۔ وہ اپنی شخصی زندگیوں کو خدا کے خیالات کے مطابق نہیں کرتے۔ اس وجہ سے خدا جو کہ ان میں سکونت کرتا ہے، ان کی سوچ کے مطابق زندگی کے وسیلے سے آزادی کے ساتھ کام نہیں کرتا۔ میں اس کو اور زیادہ وضاحت سے بیان کرتا ہوں۔ ایک روز میرا بڑا بیٹا، جو اس وقت چوتھی جماعت میں تھا، میرے پاس آیا۔ میں بتا سکتا تھا کہ وہ کچھ پوچھنا چاہتا ہے، لیکن وہ کہنے میں ہچکچا رہا تھا۔ آخرکار پہلے میں نے کہا، بیٹا تم مجھ سے کیا پوچھنے کی کوشش کر رہے ہو؟ وہ مسکرایا۔ ڈیڈی، اگر میں آپ سے ایک عجیب سوال پوچھوں، کیا آپ مجھ پر ناراض ہوں گے؟ میں نے اسے یقین دلایا، یقیناً میں ہرگز ناراض نہ ہوں گا، کہو۔ اس نے جاری رکھتے ہوئے کہا، اچھا کیا آپ کو اپنی کلیسیا کے سامنے جھوٹ بولنے کی اجازت ہے؟ میں نے پوچھا، میں نے کب جھوٹ بولا؟ وہ ہنسا۔ میں نے آپ کو اپنی کلیسیا سے بار بار جھوٹ بولتے سنا ہے۔ میں حیران ہو گیا، اگر میرا بیٹا مجھ پر بھروسہ نہیں رکھتا، پھر کون میرا یقین کر سکتا ہے؟ بیٹا، میں نے کہا، تم بیٹھ جاؤ اور مجھے بتاؤ میں نے کب جھوٹ بولا تھا۔ ڈیڈی، کئی مرتبہ آپ نے اپنی کلیسیا سے کہا ہے کہ آپ نے خدا سے سنا ہے، لہذا میں پرتجسس ہو گیا۔ ہفتے کے روز جب کہ آپ اپنے واز تیار کر رہے ہوتے تھے، میں آپ کی اسٹڈی کے باہر سنتا اور تھوڑا سا دروازہ یہ دیکھنے کے لیے کھولتا کہ کیا آپ واقعی وہاں خدا سے مل رہے ہیں، لیکن میں نے کبھی بھی آپ کو حقیقت میں اسٹڈی میں خدا سے ملتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پھر بھی آپ اتوار کے روز پلپٹ پر جاتے اور بڑی دلیری سے لوگوں سے یہ دعویٰ کرتے کہ آپ خدا سے ملے تھے، اور یہ ایک جھوٹ ہے، کیا نہیں ہے؟ مجھے سچ بتانے سے نہ گھبرائیں، میں لوگوں کو نہیں بتاؤں گا۔ چونکہ وہ اتنا چھوٹا تھا کہ میں جانتا تھا اگر میں اپنے احساسات علم الہی میں بتاؤں گا تو وہ سمجھ نہیں پائے گا۔ میں نے دعا کی، خداوند تمہیں مجھے ضرور حکمت دینی ہے، میں کس طرح اس نوجوان ذہن سے تم سے اپنا تعلق بیان کروں۔ اچانک ایک عظیم خیال میرے ذہن میں سے باہر بہہ نکلا، اور میں نے اپنے بیٹے کی جانب دیکھا اور کہا، بیٹا میں تم سے ایک سوال پوچھتا ہوں، کیا تم نے کبھی اپنے خیالات کو دیکھا ہے؟ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، نہیں، میں نے اپنی سوچوں کو نہیں دیکھا ہے۔ میں نے جواب دیا، پھر تم ایک خالی سر رکھتے ہو، تم ہرگز کوئی خیالات نہیں رکھتے۔ نہیں ڈیڈی، میں سوچے رکھتا ہوں، چونکہ میں سوچے رکھتا ہوں اس لیے میں بول سکتا ہوں۔ میں نے وضاحت کی، لیکن میں نے تمہاری سوچوں کو نہیں دیکھا ہے۔ اس نے پوچھا، آپ میرے خیالات کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ وہ کہیں پر میرے دماغ میں ہیں اور آپ انہیں نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے کہا، اچھا پھر اگرچہ تم انہیں نہیں دیکھ سکتے ہو، تم واقعی خیالات رکھتے ہو کیا نہیں؟ اس نے جواب دیا، یقیناً ڈیڈی۔ میں نے وضاحت کی، اچھا تو میں خدا سے ملتا ہوں، اگرچہ تم اسے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے ہو، خدا تمہارے خیالات کی مانند ہے، بائبل کہتی ہے کہ خدا کلام ہے۔ بیٹا، کلام کیا ہے؟ کلام الفاظ میں لپٹا ہوا خیال ہے، اور اگر خدا چینی زبان میں لپٹا ہوا خیال ہے تو چینی لوگ خدا کے خیال کو سمجھتے ہیں۔ جب خدا کے خیال انگریزی زبان کے ساتھ لپٹے ہوئے ہوتے ہیں، پھر امریکی لوگ سمجھتے ہیں۔ جب خدا کے خیال میرے پاس کورین زبان میں آتے ہیں تو ہم کورین لوگ سمجھتے ہیں۔ بیٹا، میں کلام، خدا کا کلام پڑھنے سے خدا کے ساتھ ملتا ہوں، اور خدا کے خیالات میرے خیالات کو ایک اندیکھے میدان میں چھوتے ہیں، اور میں خدا کے کلام کے ذریعے سے آسمانی باپ سے گفتگو کرتا ہوں۔ خدا خیال کی مانند ہے۔ فوراً ہی میرا بیٹا بات کو سمجھ گیا اور سر ہلاتے ہوئے کہا، میں اپنے خیالات کو نہیں دیکھ سکتا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ میں انہیں رکھتا ہوں۔ خدا خیال کی مانند ہے، میں خدا کو نہیں دیکھ سکتا ہوں، لیکن خدا موجود ہے۔ مجھے یقین آ گیا ہے، ابا مجھے افسوس ہے کیونکہ میں نے تمہیں غلط سمجھا۔ جب میرا بیٹا چلا گیا، میں کھڑا ہوا اور خداوند کی تعریف کی۔ باپ، میں خوف زدہ تھا، कि वो समझ नहीं पाएगा, लेकिन वो समझ गया। पर मैं जानता हूँ कि ये मैं नहीं था बल्कि रूहुल कुद्स, जिसने तेरी अजीबोगरीब हुजूरी को बयान करने के लिए अल्फाज देने में मेरी मदद की। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, खुदा क्या है? क्या खुदा की कोई किस्में हैं? क्या खुदा इंसानों की तरह नज़र आता है? आप खुदा की हुजूरी को कैसे बयान कर सकते हैं? खुदा ख्याल की मानिंद है। अगर आप कोई ख्यालात नहीं रखते, फिर खुदा के पास कोई जरिया नहीं कि आपके साथ गुफ्तगू करें। आप खुदा को अपने हाथों के साथ नहीं छू सकते हैं। आप खुदा को सांस के साथ अंदर नहीं ले सकते हैं, जैसे कि अपने फेफड़ों में हवा ले रहे हों, क्योंकि खुदा हवास की इस दुनिया से ताल्लुक नहीं रखता। आप खुदा से सिर्फ अपनी ख्यालाती ज़िंदगी के मैदान के ज़रिए से ही मिल सकते हैं। खुदा के ख्यालात उसके कलाम या रूहुल कुद्स के ज़रिए आते हैं। उसके ख्यालात आपके ख्यालात को छूते हैं और ये वहाँ पर है कि आप खुदा से मिलते हैं। लिहाजा अगर आप अपने ख्यालाती ज़िंदगी की तजदीद नहीं करेंगे और अगर आप गुफ्तगू के बाद अपने जहन की तजदीद नहीं करेंगे, फिर खुदा हकीकत में अपना आप पर जाहिर नहीं कर सकेगा। बहुत से लोग तौबा के बाद भी अभी तक अपने पुराने जहनों के साथ ही रहते हैं। ख्यालात का ये पुराना तरीका महदूद है, लिहाजा खुदा गलत किस्म की ख्यालाती ज़िंदगी के बायस महदूद हो जाता है। खुदा के साथ साथ चलने के लिए आपको अपने जहन और ख्यालाती ज़िंदगी की तजदीद करनी होगी। अगर आप अपनी ख्यालाती ज़िंदगी की तजदीद नहीं करेंगे, खुदा आपके पास नहीं आ सकता और आपके साथ बातें नहीं कर सकता है। खुदा गंदे जहन में सुकूनत नहीं करेगा, जैसा कि मछली और परिंदे गंदे तालाब में नहीं रहेंगे। आपको अपने ख्यालात की तजदीद करनी होगी ताकि ईमान आपकी ख्यालाती ज़िंदगी के ज़रिए उभर सके। ईमान सिर्फ आपकी अंदरूनी रूह से नहीं फूट पड़ता, ईमान आपके ख्यालात के तामुन से आता है, क्योंकि ईमान सुनने से आता है और सुनना खुदा के कलाम से। पहले आपको सुनना है और सुनने के वसीले से खुदा का कलाम आपके ख्यालात में आता है। आपकी ख्यालाती ज़िंदगी से खुदा के ख्यालात आपकी रूह में दाखिल होते हैं और ईमान पैदा करते हैं। लिहाजा अगर आप अपने ख्यालात की तजदीद नहीं करेंगे, आप पूरे तौर पर खुदा के कलाम को समझ नहीं पाएंगे और जहन की तजदीद और कलाम सुनने के बगैर आप ईमान नहीं रख सकते हैं। ईमान सुनने से पैदा होता है। आप क्या सुनते हैं? आप खुदा के ख्यालात सुनते हैं। आपके ख्यालात का मैदान खुदा के ख्यालात को थाम लेता है और ईमान पैदा करता है, और ईमान के ज़रिए से खुदा आपके वसीले दूसरों तक पहुंच सकता है। आपकी ख्यालाती ज़िंदगी नहायत अहम है। आपको अपने जहन की तजदीद करनी है। तीन इकदाम हैं जिनके वसीले से आप अपने जहन की तजदीद कर सकते हैं, और इससे पहले कि आप अपनी ख्यालाती ज़िंदगी की तजदीद को हासिल कर सकें, इन तीन इकदाम पर चलना ज़रूरी है। नंबर एक, सोचने का तब्दील शुदा रवैया। आपका पहला कदम सोचने का रवैया तब्दील करना होना चाहिए, एक मनफी रवैये से मस्बत रवैया। मिसाल के तौर पर पतरस मसीह खुदावंद के शागिर्द की तरफ देखें। मसीह खुदावंद के शागिर्द गलील की झील पर एक कश्ती में सवार थे। वो एक तारीख और तूफानी रात थी और लहरें इस कदर ऊंची थीं कि कश्ती बुरी तरह से हिल रही थी। वो कश्ती को बचाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे, जबकि अचानक उन्होंने मसीह खुदावंद को पानी पर चलते हुए अपनी तरफ आते हुए देखा। उन दिनों में ये एक मशहूर कहावत थी कि अगर कोई मल्लाह समंदर में भूत को देखेगा तो उसकी कश्ती डूब जाएगी। लिहाजा जब इन माहीगीर शागिर्दों ने मसीह खुदावंद को देखा तो वो ये सोचते हुए कि उनकी कश्ती डूबने को है और वो मरने को है, नहायत खौफजदा हुए। लेकिन मसीह खुदावंद ने कहा, मैं मसीह हूँ, घबराओ मत। पतरस रसूल हमेशा सोचने से पहले बोलता था। वो एक नहायत जज्बाती शख्स था, लेकिन उसके पास दिलेरी की नेमत थी, लिहाजा खुदा ने उसे इस्तेमाल किया। मसीह खुदावंद ने फिर पतरस रसूल को आने के लिए कहा। जब पतरस ने यह हुक्म सुना, उसने फौरन अपने जहन में यीशु के हुक्म को कबूल किया और उसके ख्यालात तजदीद शुदा हो गए। इंसानी नुक्ता नज़र से पतरस रसूल कभी भी पानी पर ना चल सकता था, लेकिन जब उसने मसीह खुदावंद के कलाम को कबूल किया, उसने उसी लम्हा अपने जहन की तजदीद की। पतरस रसूल ने अपने ख्यालात मनफी से मस्बत रवैये में तब्दील कर दिए। पतरस रसूल ये कभी यकीन नहीं कर सकता था कि वो पानी पर चल सकता है, लेकिन जैसे ही उसने यीशु का हुक्म सुना और जैसे ही उसने हुक्म को कबूल किया, اس نے اپنے خیالات کو تبدیل کر دیا۔ اس نے یقین کیا کہ وہ پانی پر چل سکتا ہے۔ اس نے اپنی سوچیں تبدیل کیں، اور انسان ہمیشہ اپنے خیالات کے مطابق ہی عمل کرتا ہے۔ لہٰذا جیسے ہی پترس رسول نے اپنے خیالات کی تجدید کی، جیسے ہی اس نے رویا میں دیکھا کہ وہ پانی پر چل سکتا ہے، اس نے ویسا ہی کیا اور وہ کشتی سے باہر کود پڑا۔ وہ ایک سیاہ اندھیری رات تھی اور لہریں بہت تیز تھیں، لیکن اس نے دلیری سے ایمان کے ساتھ قدم بڑھاتے ہوئے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی اور پانی پر چلنا شروع کر دیا۔ معجزہ تجدید شدہ ذہن کا پیچھا کرتا ہے، اور جیسے ہی پترس رسول نے اپنے ذہن کو تبدیل کیا، اس نے پانی پر چلنا شروع کر دیا۔ وہ لہروں کی سطح پر چلا، وہ حقیقت میں پانی پر چل رہا تھا، لیکن اچانک اس نے ارد گرد دیکھا۔ اس نے طوفانی لہروں سے بنی اندھیری وادیاں دیکھیں۔ اس نے اپنے پرانے خیالات میں واپس جانا شروع کر دیا۔ اس نے سوچا، میری طرف دیکھو، کیا میں ایک انسان نہیں ہوں؟ میں پانی پر چل رہا ہوں، اور اس طرح سے چلنے کی ہم سے توقع نہیں کی جاتی ہے۔ ہم انسانوں سے زمین پر، نہ کہ پانی پر چلنے کی توقع کی جاتی ہے۔ میں ایک مچھلی نہیں ہوں، لیکن میری طرف دیکھو، میں پانی پر چل رہا ہوں۔ یہ غلط ہے، یہ کرنا میرے لیے ناممکن ہے۔ اس نے اپنی سوچوں کا رویہ تبدیل کیا۔ اس نے سوچا کہ وہ پانی پر نہیں چل سکتا ہے، اور وہ اسی لمحہ ڈوبنے لگا۔ خدا ہم سب کے ساتھ ہماری خیالاتی زندگی کے ذریعے رابطہ رکھتا ہے۔ جب پترس رسول نے مسیح خداوند سے ریما حاصل کیا، اس نے اپنے خیالات کی تجدید کی، اور لہٰذا اس نے سوچا کہ وہ پانی پر چل سکتا ہے، اور وہ چلا۔ جب اس نے خیالات کو تبدیل کیا اور پانی پر چلنا ناممکن تصور کیا، وہ اسی لمحہ ڈوبنا شروع ہو گیا۔ یہ ایک نہایت اہم نظریہ ہے۔ جیسا کوئی شخص سوچتا ہے، ویسا ہی وہ کرتا ہے۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ آپ ایک بادشاہ یا ملکہ ہیں، آپ بادشاہ یا ملکہ کی طرح عمل کریں گے۔ اگر آپ اپنے آپ کو ناکارا اور بے مقصد تصور کریں، پھر آپ اس طرح کا رویہ اختیار کریں گے جیسے کہ آپ بے مقصد اور ناکارا ہوں۔ لہٰذا یہ نہایت ضروری ہے کہ ہم اپنی سوچوں کی تجدید کریں اور مثبت انداز میں سوچیں۔ میں اس نقطے کو ایک حقیقی مثال سے واضح کرتا ہوں۔ میں ایک ڈاکٹر کو جانتا تھا جو کہ ڈہریا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ میں نے اس کی وجہ سے بہت دکھ اٹھایا تھا۔ بہت عرصے سے وہ میرے ایمان پر اعتراض کرتے ہوئے، میرے الفاظ اور عقائد پر حملہ کرتے ہوئے میری خدمت کا دشمن تھا۔ پھر ایک دن اس ڈاکٹر پر فالج کا حملہ ہوا اور وہ مفلوج ہو گیا۔ اپنے فالج کے نتیجے میں وہ آہستہ آہستہ مر رہا تھا۔ ڈاکٹر پھر میرے چرچ میں آیا اور کہا کہ میں اس کی شفا کے لیے دعا کروں۔ بہت سے لوگ اپنے دلیرانہ خیالات پر شیخی بگاڑتے ہیں، لیکن جب انہی لوگوں کو تاریک اندھیری رات کا تجربہ ہوتا ہے اور طوفان زدہ لہروں سے واسطہ پڑتا ہے، تو ان کی دہریت بہت کمزور ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ ڈاکٹر میرے چرچ میں آیا اور میں نے اس کے لیے دعا کی۔ اس نے ایمان کی دعا کو قبول کیا اور وہ کھڑا ہو گیا اور اپنی پہیوں والی کرسی سے مستحکم قدموں کے ساتھ چل پڑا۔ تمام لوگوں نے تالیاں بجاتے ہوئے اور چلاتے ہوئے خداوند کی تعریف کی۔ اگلے اتوار کو وہ بغیر کسی مدد کے خود چلتے ہوئے چرچ میں آئے۔ اس نے دوبارہ میری شخصی دعا کی درخواست کی، لیکن میں مصروف تھا، اس لیے میں دعا نہ کر سکا۔ جب اس نے دیکھا کہ میں اس کے لیے شخصی طور پر دعا نہیں کر سکتا ہوں، اس نے اپنے خیالات کو تبدیل کیا۔ اس کی سوچیں تبدیل ہو گئیں اور وہ اپنی پرانی شخصیت میں لوٹ گیا۔ چونکہ وہ مجھ سے ایمان کی دعا حاصل نہ کر سکا، وہ پھر سے غیر ایماندار ہو گیا، اور جیسے ہی وہ میرے دفتر سے باہر نکل کر اپنی کار کی طرف چلا، وہ گر گیا، اور اس کی بیوی کو اسے ہسپتال لے جانے کے لیے ایمبولنس بلانی پڑی۔ وہ اس لیے گرا کیونکہ اس نے اپنی سوچوں کو تبدیل کیا تھا۔ خدا کی قدرت اسے چھوڑ کر چلی گئی، اور جیسے کہ پترس نے شک کرنا شروع کیا اور گلیل کی جھیل میں ڈوبنے لگا تھا، ویسے ہی ڈاکٹر نے اپنے آپ کو اپنے خوف کے حوالے کر دیا اور دوبارہ مفلوج ہو گیا۔ خیالات ضروری ہیں، لہذا اپنی خیالاتی زندگی کی تجدید کو نظر انداز مت کریں۔ اپنی سوچوں میں پورے طور پر مثبت ہوں، منفی طور پر مت سوچیں۔ خدا نور ہے اور اس میں کوئی اندھیرا نہیں ہے۔ خدا میں کچھ بھی منفی نہیں ہے، کیونکہ خدا میں صرف مثبت ہی ہے۔ مثبت چیزیں معجزات ہیں۔ خدا کے ساتھ رابطے کے لیے آپ کو مثبت سوچنے کے لیے اپنے ذہن کی تجدید کرنی ہے۔ کلام سے اپنے ذہن کو سیر کریں، کیونکہ خدا کا کلام مثبت زندگی سے پر ہے۔ جب آپ خدا کے کلام سے سیر ہوں، تو اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ آپ سوچوں کو روایتی سوچ کی طرز تک محدود نہ کریں، انقلابی بنیں۔ بہت سے لوگ محدود ہیں کیونکہ وہ صرف روایتی اور فرسودہ خیالات ہی میں سوچ سکتے ہیں، اور اس لیے خدا ان کے ذریعے سے جو عظیم کام کرنا چاہتا ہے وہ نہیں کر پاتا۔ لیکن اگر آپ خدا کا کلام حاصل کریں اور اپنی سوچوں کو انقلابی بنائیں، پھر آپ اپنی موجود حدود سے بھی بڑھ کر بلندی حاصل کریں گے۔ جب میں کوریا میں ہوتا ہوں تو ہر صبح 9 بجے سے 9:30 بجے تک میں اپنے 100 نائب پاسٹروں کے ساتھ اجلاس کرتا ہوں۔ میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ اپنی سوچوں کو انقلابی بنائیں۔ میں انہیں نصیحت کرتا ہوں، صرف روایتی طور پر مت سوچیں، چونکہ سوچوں اور تعلیم کے مطابق مت چلیں، خدا کے کلام کے مطابق چلیں، خدا کے کلام سے سیر ہوں، اپنی خیالاتی زندگی کو انقلابی بنائیں، اپنی خیالاتی زندگی کو کلام کے مطابق وسعت دیں، پھر خدا کو مکمل آزادی ہوگی کہ آپ کی سوچوں کے ذریعے اپنے آپ کو ظاہر کریں۔ میرے یہ کہنے کے بعد وہ نائب پاسٹر نہایت متحرک ہو جاتے ہیں، وہ کلام کو حاصل کرتے ہیں، اور اگر وہ کوئی حقیقی انقلابی خیال پاتے ہیں وہ اسے کر گزرتے ہیں، اور پھر میں نتائج دیکھتا ہوں۔ میں ان کے کام میں مداخلت نہیں کرتا سوائے ان موقعوں کے جب وہ مشکل میں پڑ جاتے ہیں۔ ایک بار جب میں اختیار دے دیتا ہوں، وہ اختیار دیا ہی رہتا ہے اور میں اس کے بارے میں پریشان نہیں ہوتا ہوں۔ یہ اس مثبت رویے کی وجہ سے ہی ہے جس سے میں اپنے نائبوں، کامیاب خادموں کے ساتھ کام کرتا ہوں۔ ہر ایک خادم 50,000 کی بالغ رکنیت کے کچھ حصے کی ضرورت پورا کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ معجزات کے رخ میں سوچیں۔ جب آپ نے اپنے خیالات کا رویہ منفی رویے سے مثبت رویے میں تبدیل کر لیا ہے، آپ کا دوسرا قدم اپنے آپ کو مسلسل معجزات کے رخ میں سوچنے کے لیے تربیت دینا ہے۔ یہ مسیح خداوند کے شاگردوں کی زندگی میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک مرتبہ مسیح خداوند بیابان میں نکل گیا اور اس کے پیچھے 5,000 کے قریب مرد تھے۔ 5,000 آدمیوں کے علاوہ وہاں پر تقریباً 10,000 خواتین تھیں، جن کے ساتھ بچے بھی تھے، اور حقیقت میں اس مجمع میں تقریباً کل 20,000 لوگ تھے۔ جیسے جیسے شام ہونے لگی، لوگ بھوک محسوس کرنے لگ پڑے، اندھیرا اور سردی شروع ہو رہی تھی، اور خواتین اور بچے سڑک کے اطراف میں پیچھے رہنا شروع ہو گئے۔ مسیح خداوند نے فلپس کو بلایا، فلپس میں دیکھ سکتا ہوں کہ یہ تمام لوگ بھوکے ہیں، انہیں کھانا دو۔ لہذا فلپس نے مسیح خداوند سے یہ حکم حاصل کیا کہ اس بڑے مجمع کو کھانا کھلاؤ۔ جو کچھ ہوا اسے موجودہ دور کے الفاظ میں تبدیل کرنے کے لیے کیا آپ فلپس کو منظم کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے ہیں، جو کہ آج کے دور میں ایک کونسل ہوگی تاکہ معلومات حاصل کریں کہ اس بڑی تعداد میں لوگوں کو کس طرح سے کھانا دیا جائے۔ اسے اپنی کمیٹی کے ارکان بھرتی کرتے ہوئے اور بہت سمجھداری کے ساتھ شاگردوں کو اکٹھا بلاتے ہوئے تصور کریں۔ فلپس نے چیئرمین کے طور پر کمیٹی کی میٹنگ کا یہ کہتے ہوئے آغاز کیا، صاحبو، ہمارے خداوند یسوع مسیح نے حکم دیا ہے کہ ان 20,000 لوگوں کو بیابان میں کھانا کھلاؤ، لہٰذا ہماری کمیٹی کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایسا کرنے کے لیے راہ تلاش کریں۔ کیا آپ کے پاس کوئی خیالات ہیں؟ ایک شخص نے اپنا ہاتھ کھڑا کیا، اور جب فلپس نے اسے پہچان لیا اس نے کہا، کیا تم نہیں جانتے کہ ہم بیابان میں ہیں؟ ہم یروشلم کے شہر میں نہیں ہیں۔ یہ بالکل ناممکن ہے کہ ان لوگوں کو کھلانے کے بارے میں سوچا بھی جائے، فلپس نے جواب دیا ہوگا، میں بھی ایسا ہی سوچتا ہوں۔ جناب منشی، اسے لکھ لو۔ ایک دوسرے شخص نے اپنا ہاتھ اٹھایا، جناب چیئرمین، میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، کیا ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے؟ صرف ان کے ایک چھوٹے سے حصے کو کھلانے کے لیے کم سے کم 200 دینار کی ضرورت ہے۔ کیا ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے؟ فلپس نے جواب دیا، نہیں، یہ 1 دینار بھی نہیں رکھتے ہیں۔ اس آدمی نے فوراً جواب دیا، اچھا، پھر آپ ان کو کھلانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کا دماغ چل گیا ہے۔ فلپس نے جواب دیا، ہاں، میں اس سے متفق ہوں۔ جناب منشی، اسے بھی لکھ لو۔ ایک تیسرا شخص بولا، جناب چیئرمین، کیا آپ کسی بیکری کو جانتے ہیں جو ایک ہی وقت میں اس قدر روٹی مہیا کر سکے؟ فلپس نے کہا، نہیں، میں یہاں پر ایسی کسی بیکری کو نہیں جانتا ہوں۔ اچھا، پھر ان لوگوں کو کھانا کھلانے میں ہفتے لگ جائیں گے، اور یہ ناممکن ہے۔ فلپس نے کہا، ہاں، میں تم سے متفق ہوں۔ جناب منشی، اسے بھی لکھ لو۔ پھر ایک اور شاگرد بولا، جناب چیئرمین، میں اپنا نقطہ نظر بھی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ आप जानते हैं कि देर होती जा रही है, क्यों ना हम इन्हें भेज दें और इन्हें कह दें कि हर कोई सोने और खाने की जगह तलाश करे। फिर अजलास इख्तिताम पजीर हुआ और फिलिपस ने मालूमात इकट्ठी की। ये मालूमात सिर्फ मनफी और नामुमकिन किस्म की थी, मालूमात जो कि मसीह खुदावंद की तालीमात की तरदीद करती थी और बराह रास्त इसके हुक्म की मुनाफी करती थी। फिर फिलिपस मसीह खुदावंद के पास इतलाह देने के लिए गया, लेकिन जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, अंद्रयास अपने हाथ में 2 मछलियाँ और 5 रोटियाँ लिए हुए आया। अंद्रयास, फिलिपस ने हैरानगी से कहा, क्या तुम हमारा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे पास 20,000 लोगों को खिलाने के लिए 2 मछलियाँ और 5 रोटियाँ हैं? यकीनन तुम्हारा दिमाग चल गया है। लेकिन अंद्रयास ने उसे जवाब ना दिया, वो सिर्फ 2 मछलियाँ और 5 रोटियाँ मसीह खुदावंद के पास लाया। यीशु, ये बहुत से लोगों को खिलाने के लिए काफ़ी नहीं है, लेकिन फिर भी इसे यहाँ ले आया हूँ। अंद्रयास ने मसीह खुदावंद का हुक्म सुना, उसके जहन ने हुक्म को कबूल किया और अगरचे उसे शक था, उसे जो भी खाना मिला वो मसीह खुदावंद के पास लाया। अंद्रयास मस्बत ख्यालात रखता था और अपनी सोचों के वसीले से मसीह खुदावंद की रोया को पा गया। फिर यीशु ने इन रोटियों और मछलियों पर बरकत दी, इन्हें बढ़ाया और वो बड़ा मजमा शेर हुआ। तमाम मसीही यीशु मसीह से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन मसीह में 2 किस्म के ख्याल के मकतब हैं, फिलिपस का मकतब और अंद्रयास का मकतब। बदकिस्मती से बहुत सी कलीसियाएँ फिलिपस के मकतब से ताल्लुक़ रखती हैं, सिर्फ नामुमकिनात के बारे में गुफ्तगू करते रहते हैं। वो चिल्लाते हैं कि ये बियाबान है और बहुत देर हो चुकी है और लोगों को खाना नहीं खिलाया जा सकता। वो बहुत कम ईमान के साथ बोलते हैं और सिर्फ नामुमकिनात के बारे में बोलते हैं। आपका ताल्लुक किस मकतब से है? मैं जानता हूँ कि लोग बहुत से मुख्तलिफ मकतब और कॉलेजों में जाते हैं, लेकिन आप अपनी ख्यालाती ज़िंदगी में किस मकतब से ताल्लुक़ रखते हैं? क्या आप फिलिपस के मकतब से ताल्लुक़ रखते हैं, या क्या आप अंद्रयास के मकतब से ताल्लुक़ रखते हैं? जब खुदा ने 1969 में मेरे दिल से कलाम किया और मुझे एक चर्च बनाने को कहा जो कि 10,000 लोगों को बिठा सके, तो मैं खौफ जाता था। हर लम्हे मैं फिलिपस की मानिंद महसूस करता था। मैंने एल्डरों की मजलिस से गुफ्तगू की और वह सब फिलिपस के शागिर्दों की मानिंद सोचते थे। वो मुझसे कहते कि ये नामुमकिन है। जब मैंने अपने 600 डीकनों से गुफ्तगू की एक मरतबा फिर, मैंने सबको इस तौर पर सोचते हुए पाया। लिहाजा मैं भी फिलिपस के मकतब में शामिल हो गया और मैं यीशु के पास आया और उसे बताया कि मैं वो चर्च तामीर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरे दिल में मसीह खुदावंद ने हुक्म दिया, मैंने तुम्हें अपने एल्डरों और डीकनों के साथ सलाह मशवरा करने के लिए नहीं कहा था, मैंने तुम्हें कहा था कि जाओ और तामीर करो। मैंने जवाब दिया, खुदावन तुम जानते हो कि मेरे पास कुछ भी नहीं है कि जिससे मैं चर्च बनाऊं। मेरे पास इस वक्त जितना रुपया है, इससे कहीं ज़्यादा इस पर लगेगा। फिर रूहुल कुद्स के वसीले से यीशु ने मेरे दिल से कलाम किया, तुम्हारे पास क्या है जो तुम शख्सी तौर पर दे सकते हो? मैं अपने दिल में जानता था कि वो क्या मांग रहा था, लेकिन मैंने उसकी दरख्वास्त को जानने से इनकार करते हुए कहा, खुदावंद मुझे वो करने के लिए ना कहो। मैं जब 30 वर्ष का था तो मैंने शादी की और तमाम सालों में मैंने इतना पैसा जमा किया था कि मैं एक खूबसूरत घर बना सकूं और अपनी बीवी को दे दूं। मैं इस घर को नहीं बेच सकता हूं। लेकिन खुदावंद ने जवाब दिया, जो तुम्हारे पास है दो। मैं चिल्लाया, बाप ये सिर्फ $20,000 हैं और वह चर्च और रिहायशी इमारात नहीं बना सकते हैं। इनकी लागत $5 मिलियन है। वो रकम जो मेरा घर ला सकती है मुमकिन तौर पर काफ़ी नहीं हो सकती। लेकिन खुदा ने कहा, अपने घर को बेचो, इस रकम को ईमान के साथ मेरे पास लाओ। मैंने जवाब दिया, ओ खुदा यह बहुत मुश्किल है, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? खुदा ने मेरी गलती दुरुस्त करते हुए कहा, अगर तुम्हें कभी मेरे कलाम को मानना है तो पहले तुम्हें जो तुम्हारी मिल्कियत है देने के लिए आमादा होना चाहिए। एक कोरियन बीवी के लिए घर सब कुछ है। ये वो जगह है जहाँ वो अपने बच्चे पालती है, ये वो जगह है जहाँ वो अपनी ज़िंदगी बनाती है, उसके लिए वो एक कीमती असासा है। लिहाजा मैं अपनी बीवी को बताने से खौफ ज़दा था और मैंने दुआ में जानफिशानी करना शुरू कर दी। मैंने दुआ की कि मेरी बीवी हमारा घर बेचने के लिए आमादा हो जाए। اس شام میں اپنی بیوی کے لیے پھلوں اور گلدستے کے تحائف لایا۔ اس نے پوچھا، تم مجھے یہ تحفے کیوں لا کر دے رہے ہو؟ کیا تم پریشان ہو کہ میں اب تم سے محبت نہیں کرتی؟ لیکن وہ خوش تھی اور اس نے خوشی کے ساتھ شام کا کھانا پکایا۔ میں نے کہا، اوہ خداوند کی تعریف ہو، میں بہت خوش ہوں کہ میں نے تمہارا انتخاب کیا۔ اگر خدا کبھی مجھ سے چاہے کہ میں دوبارہ کسی لڑکی کا انتخاب کروں، میں پھر بھی تمہیں ہی پسند کروں گا۔ تم ہر روز میرے لیے اور زیادہ خوبصورت ہوتی ہو۔ کچھ وقت کے بعد میں نے محسوس کیا کہ یہ صحیح وقت ہے۔ میں نے کہا، پیاری بیگم، مجھے ایک بہت بڑی مشکل آن پڑی ہے۔ فکر مندی کے ساتھ اس نے میری طرف دیکھا اور زور دیتے ہوئے کہا، مجھے بتاؤ۔ میں نے اسے بتایا، ہم اس قدر بڑا چرچ بنا رہے ہیں جس میں 10,000 لوگ بیٹھ سکیں گے۔ اس پر $5 million لاگت آئے گی۔ اور جب میں اس مسئلے کے بارے میں دعا کر رہا تھا، روح القدس نے میرے دل سے کلام کیا اور کہا، اگر مجھے چرچ کے لیے روپیہ حاصل کرنا ہے تو مجھے اپنے ہی گھر سے شروع کرنا پڑے گا۔ خدا ہمیں چاہتا ہے کہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں دیں، اور وہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہمارا گھر ہیں۔ میری بیوی رنجیدہ ہو گئی اور پھر سیدھا میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے کہا، یہ گھر میرا ہے، تمہارا نہیں۔ تم اس گھر کو ہاتھ لگانے کی کوشش نہ کرنا، یہ میرا اور میرے بچوں کا ہے، تم اسے بیچ نہیں سکتے ہو۔ جیسا کہ مجھے ڈر تھا، اس کا رد عمل ویسا ہی تھا۔ پھر میں خداوند کے پاس گیا اور دعا کی، خداوند، اب میں جو کر سکتا تھا میں نے کر دیا ہے، باقی اب تم پر ہے۔ اپنا روح القدس اس کا دل چھونے کے لیے بھیج تاکہ وہ دستبردار ہو جائے۔ اس رات جیسے میں نے دعا کی، میں اپنی بیوی کو نیند میں مسلسل ہلتے اور کروٹیں بدلتے ہوئے دیکھ سکتا تھا۔ میں جانتا تھا روح القدس کام کر رہا تھا۔ میں نے خداوند سے کہا، اے خدا، اسے ستاتے رہو۔ اور حقیقت میں خدا نے اسے ستایا۔ تقریباً 1 ہفتے تک وہ سو نہ سکی اور اس کی آنکھیں خون کی مانند سرخ ہو گئیں۔ آخر کار وہ میرے پاس آئی۔ میں اسے اور زیادہ برداشت نہیں کر سکتی ہوں۔ جو روح القدس چاہتا ہے میں اس کا انکار نہیں کر سکتی ہوں۔ میں گھر بیچ دوں گی۔ لہٰذا وہ گھر کی رجسٹری لائی اور ہم دونوں نے اکٹھے اس رجسٹری کو لے کر اپنا گھر چرچ کی تعمیر کے لیے بیچ دیا۔ ہم اندریاس کی مانند تھے۔ وہ جبکہ اس کے ہاتھ میں صرف 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں تھیں، یہ ایمان رکھتا تھا کہ یسوع اس تھوڑے سے کھانے کو لے کر تمام مجمع کو کھلا سکتا ہے۔ ہم بھی اندریاس کے مکتب سے تعلق رکھتے تھے۔ بہرحال ایک روز اس جگہ کے بارے میں جہاں ہم تعمیر کرنے کا منصوبہ رکھتے تھے، ایک مشکل آن پڑی۔ کوریا کی حکومت ایک خاص خطہ زمین جس کا نام یوڈو کا جزیرہ تھا کی ترقی پر کام کر رہی تھی، اور اس خطہ زمین کو نیو یارک کے مین ہلٹن جزیرے کی طرز پر بنایا جانا تھا، اور وہ اس جگہ پر سرکاری عمارات تعمیر کر رہے تھے، اور وہاں پر صرف ایک چرچ کی اجازت تھی۔ تمام کوریا سے چرچ کے لیے درخواستیں آئیں، پریسبیٹیرین، میتھوڈسٹ، بیپٹسٹ، کیتھولک، بدھ اور کنفوسس نے حکومت سے درخواست کی۔ تمام کی چھان بین کی گئی اور کانگریس کو اس خاص خطے پر چرچ کی تعمیر کی منظوری کے لیے بھیج دی گئیں۔ میں نے بھی ایک درخواست داخل کر دی۔ نگران شخص نے میری طرف دیکھا اور پوچھا، تم کس فرقے سے تعلق رکھتے ہو؟ میں نے جواب دیا، اسمبلیز آف گاڈ۔ تمہارا مطلب ہے وہ چرچ جہاں لوگ اس قدر بلند اور زوردار آوازوں سے خدا کی تمجید کرتے ہیں اور بیماروں کے لیے دعا کرتے ہیں اور غیر زبانوں میں بولتے ہیں؟ میں نے جواب دیا، یہ درست ہے۔ اس نے اپنا سر ہلایا، تمہیں معلوم ہے کہ یہ چرچ عین نئے کانگریس ہال کے سامنے ہونے کو ہے۔ اس چرچ کو پروقار ہونا چاہیے، اور تمہارا چرچ ایسا نہیں ہے۔ ہم تمہاری درخواست کو قبول نہیں کر سکتے ہیں۔ میں اپنے دل میں خوش تھا کیونکہ اس سے مجھے چرچ کی عمارت نہ بنانے کا بہانہ مل جائے گا۔ میں دعا میں دوبارہ خدا کے حضور گیا۔ خداوند، تو نے وہ سنا ہے کہ نہیں؟ ہم اتنے پروقار نہیں کہ وہاں تعمیر کریں۔ آپ خدا کے پاس ہر وہ بہانہ جو آپ سوچ سکتے لا سکتے ہیں، لیکن روح القدس کے پاس ہمیشہ جواب ہوتا ہے۔ روح القدس نے یہ کہتے ہوئے جواب دیا، میں نے تم سے کب کہا تھا کہ جاؤ اور تعمیر کے پرمٹ کے لیے درخواست دو؟ میں نے پوچھا، کیا مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے؟ اس نے جواب دیا، میرے بچے، جس رستے پر تم اب چل رہے ہو تمہیں اس پر نہیں چلنا چاہیے، تمہیں دوسرے رستے پر چلنا چاہیے، دعا اور ایمان کا رستہ۔ لہٰذا میں نے دعا اور روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ پھر میرے دل میں روح القدس کی حکمت نے کہا، جاؤ اور دیکھو اس جزیرے کی تعمیر و ترقی کا کون ذمہ دار ہے۔ میں گیا اور جلد ہی معلوم ہو گیا کہ شہر کا نائب میئر تمام علاقے کی ترقی کا ذمہ دار تھا۔ میں نے اس کے ذاتی گھر اور زندگی کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا اور مجھے معلوم ہوا کہ اس کی ماں ایک پریسبیٹیرین کلیسیا کی رکن ہے، لہٰذا میں نے اس سے ملاقات کی اور اس کے ساتھ دعا کرتے ہوئے وہ روح القدس سے بھر گئی۔ اس نے پھر میرے چرچ آنا شروع کر دیا۔ کوریا میں ساس بہو پر کافی اختیار رکھتی ہے، میں نے اس عورت سے یہ کہتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی بہو کو بھی چرچ میں لائے، تمہاری بہو کو نجات پانے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا اس نے اور میں نے دعا کی اور وہ اپنے بیٹے کی بیوی کو چرچ میں لائی۔ واعظ سننے کے بعد اس نے اپنا دل مسیح خداوند کو دے دیا اور روح القدس سے بھر گئی۔ پھر میں نے اس کے ذریعے کام کرنا شروع کر دیا۔ اپنے آپ میں سوچتے ہوئے، اگر میں نے بیوی کو حاصل کر لیا ہے، میں جانتا ہوں کہ میں شوہر تک پہنچ سکتا ہوں، لہٰذا میں نے اسے ہدایت کی، تمہیں اپنے شوہر کو چرچ لانا چاہیے۔ اس نے جواب دیا، لیکن وہ بہت مصروف ہے۔ میں نے سنجیدگی سے پوچھا، تم اسے چاہتی ہو کہ جہنم میں جائے کیا تم؟ لہٰذا اسے چرچ میں لاؤ۔ آخرکار جب وہ اسے لائے، میں نے ایک بھرپور پیغام دیا۔ اگرچہ میں براہ راست اس کے چہرے کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، لیکن میں حقیقت میں اس کے لیے کلام سنا رہا تھا، اور معجزاتی طور پر اس نے اپنا دل خداوند کو دے دیا۔ اگلے اتوار وہ میرے دفتر میں آیا، پاسٹر صاحب آپ جانتے ہیں کہ میں یوڈو جزیرے کی تعمیر اور ترقی کا ذمہ دار ہوں، ہم ایک کورین چرچ کو وہاں آنے اور تعمیر کرنے کی اجازت دے رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنا چرچ وہاں لے جائیں۔ میں چلانا چاہتا تھا، لیکن روح القدس نے مجھے اجازت نہ دی۔ بسا اوقات روح القدس نہایت عجیب طور پر کام کرتا ہے۔ روح القدس نے میرے دل کو نہ کہنے کے لیے مجبور کیا، لیکن میں نے دلیل دی، نہیں، میں نے اس کے لیے بہت محنت کی ہے، جبکہ میرا دل ہاں کہنے کے لیے بے قرار تھا۔ میں نے جواب دیا، نہیں جناب میئر، اس چرچ کو یوڈو میں لے جانے کے لیے بہت بڑی مقدار میں پیسہ چاہیے، اور ہمیں کم سے کم 3 یا 4 ایکڑ زمین خریدنی پڑے گی، اس پر لاگت $5 ملین سے بھی زیادہ آئے گی۔ میرا خیال ہے یہ ناممکن ہے۔ اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ ہم ایک غیر تمیز یافتہ پینتیکوسٹل تصور کیے جاتے ہیں، اور وہ تو ہماری درخواست کو بھی قبول نہیں کرتے ہیں۔ وہ مسکرایا اور کہا، میرا خیال ہے کہ میرے پاس ایک رستہ ہے، آپ ایک ہفتے کے لیے دعا کریں اور پھر میں واپس آؤں گا، آپ تب مجھے جواب دے سکتے ہیں، کیونکہ میں جلد مسئلہ حل کر لوں گا۔ ایک ہفتے کے لیے میں نے دعا کی، اور اگلے ہفتے وہ میرے دفتر میں واپس آیا، پاسٹر صاحب اگر آپ چرچ کو وہاں لے جانے کا فیصلہ کریں تو میں معاملات طے کر لوں گا تاکہ آپ کو کوئی پسندیدہ جگہ مل سکے، میں تمام کاغذی کاروائی اپنے دفتر ہی سے تمام اخراجات دیتے ہوئے کر لوں گا، میں اپنے آدمی کانگریس میں تمام ضروری کاروائیاں کرنے کے لیے بھیج دوں گا، اور اس کے لیے بھی میں تمام کاغذی کاروائی کروا دوں گا، میں آپ کے لیے سب کچھ کر دوں گا اور آپ کو زمین مل جائے گی، اس سے بڑھ کر میں آپ کے لیے تمام معاملات طے کر لوں گا تاکہ آپ زمین سٹی گورنمنٹ سے قرض لے کر خرید سکیں۔ پھر روح القدس نے میرے دل میں کہا، چلاؤ۔ میں نے کہا، جناب نائب میئر، مجھے منظور ہے۔ خدا نے ایک ہفتے کے لیے مجھے ہاں کہنے سے روک رکھا، اور اس کے نتیجے میں ہم نے نہ صرف معجزانہ طور پر زمین حاصل کی بلکہ ہم تمام کاغذی کاروائی کرنے سے بھی بچ گئے۔ پھر میں گیا اور ایک تعمیراتی کمپنی کے ساتھ معاہدے پر دستخط کیے۔ کچھ ہی دیر کے بعد انہوں نے بنیادیں کھودیں اور چرچ اور رہائشی حصے کی تعمیر شروع کر دی۔ یہ نائب میئر اب میری کلیسیا کا ایک اہم ایلڈر ہے۔ اس طرح آپ کا ایمان بھی آزمایا جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی چھوٹا سا منصوبہ ہے، آپ کو چھوٹے سے طریقے سے آزمایا جائے گا، لیکن اگر آپ کے پاس کوئی بڑا منصوبہ ہے، آپ کو بڑے طریقے سے آزمایا جائے گا۔ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ آپ کا ایمان صرف گلابوں کے میدان سے ہی گزرے گا، آپ مصیبت میں سے گزریں گے جس سے خدا آپ کے ایمان کو آزماتا ہے۔ اب تک چرچ کی تعمیر میں میں اندریاس کے مکتب سے تعلق رکھتا تھا، اور بڑے ایمان کے ساتھ ہر نئی مشکل میں دعا کرتا تھا، لیکن پھر ڈالر کی قیمت میں کمی آ گئی اور ٹھیکیدار نے معاہدہ منسوخ کر دیا۔ اس نے کہا کہ وہ دوبارہ سے معاہدہ کرنا چاہتا ہے، اور اس نے چرچ کی تعمیر کی لاگت کو بڑھا دیا۔ پھر تیل کا بحران آیا اور وہ تمام بینک بند ہو گئے۔ بہت سے لوگوں نے اپنی نوکریاں کھونی شروع کر دیں، اور یہاں تک کہ میں اپنے کل ماہانہ آمدنی سے وہ مشکل قرضوں کا سود ہی ادا کر سکتا تھا، اور نہ صرف میں اپنے چرچ کے سٹاف کی تنخواہیں دے سکتا تھا بلکہ مجھے خود بھی کوئی تنخواہ نہ ملتی تھی۔ پھر کمپنی نے مجھ پر مقدمہ شروع کر دیا کیونکہ میں ضروری اضافہ ادا نہ کر سکتا تھا۔ میں چرچ تک آیا اور نوٹس پر نوٹس مقدمات دائر کرتے ہوئے آئے۔ بجلی کی کمپنی، سیوریج کی کمپنی، تعمیراتی کمپنی، میرے میز پر کاغذوں کے ڈھیر لگ گئے جبکہ کسی ایک کو بھی دینے کے لیے میرے پاس پیسے نہ تھے، یہاں تک کہ میرے پاس اپنا وکیل کرنے کے لیے بھی پیسے نہ تھے۔ میں اپنے میز کے پیچھے بیٹھا رہتا اور ایک ایک کر کے میرے چرچ کے کارکنوں نے چھوڑ کر جانا شروع کر دیا کیونکہ میں انہیں ان کی تنخواہیں نہ دے سکتا تھا۔ کوئی بھی ڈوبتی ہوئی کشتی میں نہیں رہنا چاہتا اور میں تو تیزی سے ڈوب رہا تھا۔ چونکہ ہم نے اپنا گھر بیچ دیا تھا اور کہیں جانے کی جگہ نہ تھی، میں اپنے خاندان کو ایک نامکمل رہائشی حصے کی ساتویں منزل پر ایک نامکمل فلیٹ میں لے آیا۔ وہاں پر کوئی پانی اور حرارت نہ تھی اور وہ بہت سرد تھا۔ ہر شام میں ویران فلیٹ کے گھر میں آتا اور تمام رات ہم سخت سرد موسم میں کپ کپاتے رہتے۔ ہمارے پاس کوئی کھانا نہ تھا اور ہر چیز اندھیری محسوس ہوتی تھی۔ میں بہت مصیبت میں تھا اور تیزی سے فلپس کا ایک شاگرد بنتا جا رہا تھا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، ہاں میں نے غلطی کی ہے، مجھے کبھی اس طور پر خدا پر ایمان نہیں رکھنا چاہیے تھا، مجھے روایتی انداز میں سوچنا چاہیے تھا، مجھے پانی پر چلنا نہیں شروع کرنا چاہیے تھا۔ ایمان کے بارے میں یہ تمام باتیں جھوٹی ہیں، وہ تمام آوازیں جو کہ میں نے اپنی دعا میں سنی یقینی طور پر اپنے ضمیر کی آوازیں ہوں گی اور روح القدس کی طرف سے نہیں۔ ہاں میں نے ایک غلطی کی تھی اور میں اپنے لیے ندامت محسوس کرنے لگا۔ لوگ میرے چرچ کو چھوڑ کر جانا شروع ہو گئے تھے اور تمام اطلاعات منفی تھیں۔ میرے خاندان نے مجھ پر شک کرنا شروع کر دیا، ہر چیز ناممکن محسوس ہوتی تھی اور میں تھکا ہوا اور بھوکا تھا۔ میں نے کہا، یہی ہے، یہ اختتام ہے، اسے ہی ایمان کی زندگی کہتے ہیں، میں اپنی زندگی کو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے جاری رکھتے ہوئے کہا، میں اپنے آپ کو نیچے پھینک رہا ہوں، میں مرنے جا رہا ہوں، لیکن میں جہنم میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ میں ان تمام سالوں میں تمہارے واسطے کام کرتا رہا ہوں اور کم سے کم مجھے اس کے بدلے میں کچھ ملنا چاہیے۔ اگر جہنم اس جگہ سے برا ہے پھر میں وہاں کیوں جاؤں؟ لیکن میں اس دنیا میں اس طرح نہیں رہ سکتا، میں خودکشی کر رہا ہوں، لیکن مہربانی سے میری صلاح کو قبول کرو اور مجھے آسمان میں بھیج دو۔ دعا کا اثر جتنا میرا خیال تھا اس سے کہیں زیادہ تھا، اور جیسے ہی میں نے دعا کی میں نے ایک آواز یہ کہتے ہوئے سنی، تم بزدل ہو، تم اپنے آپ کو مار کر لوگوں کے لیے مذاق کی ایک چیز بننا چاہتے ہو، کیا تم ایک بزدل ہی رہو گے یا کیا تم ایمان کے ایک شخص ہو؟ میں نے اقرار کیا، ہاں میں ایک بزدل ہوں۔ آواز نے پھر کہا، نہ صرف تم جہنم میں جاؤ گے بلکہ تم بہت سے اپنے اراکین کو بھی جو تم پر اپنا ایمان رکھتے ہیں لے ڈوبو گے۔ تم نے چند ایلڈروں اور اراکین سے پیسے ادھار لیے تھے، ہزاروں ڈالروں کو بھی یاد رکھو جو تم نے کلیسیا میں بہنوں سے ادھار لیا تھا، وہ سب تم میں اعتماد رکھتے ہیں، اور اب تم اپنے آپ کو ختم کر رہے ہو اور خودکشی کرنے لگے ہو۔ تم ایک سلسلہ وار رد عمل شروع کرو گے، تمہاری بزدلی کی وجہ سے وہ ایمان کھو دیں گے، ان کے گھر برباد ہو جائیں گے اور کچھ خودکشی بھی کر لیں گے۔ تم مسیحی دنیا کے محسوس کرنے کے لیے کیسا رد عمل پیدا کرو گے؟ ان لفظوں نے میرے دل پر اثر کیا، میں روتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا۔ او خدا، پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ تم مجھے مرنے کیوں نہیں دیتے؟ خدا نے جواب دیا، تم نہیں مر سکتے کیونکہ تمہیں زندہ رہنا ہے، تمہیں تمام قرض اتارنے ہیں، تمام لوگوں کے قرض ادا ہو جانے چاہیے۔ میں کھڑا ہو گیا اور ساتویں منزل چھوڑ کر اپنے دفتر میں چلا گیا۔ میں نے روتے ہوئے اور جان فشانی کرتے ہوئے گھٹنے ٹیکے۔ میری بدحالی کی خبریں لوگوں میں پھیلنی شروع ہو گئیں۔ اچانک انہوں نے ایمان کی بحالی کا مشاہدہ کیا، جس میں وہ بھی شامل تھے جو کہ پہلے ہی سے چرچ کو چھوڑ کر جا چکے تھے۔ وہ چلائے، آؤ اپنے پاسٹر کو بچائیں، آؤ خدا کے بندے کو بچائیں۔ اس طرح سے اپنا پاسٹر بچاؤ مہم شروع ہو گئی۔ وہ ایک سرد موسم سرما تھا اور ہمارے پاس کوئی حرارت نہ تھی۔ آہستہ آہستہ ہزاروں لوگ نامکمل چرچ کی پہلی منزل میں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ ہزاروں بہت سے راتوں میں دعا اور روزے بھی رکھتے رہے۔ وہ چلائے اور دعا کی، خدا کے بندے کو بچاؤ، ہمارے پاسٹر کو بچاؤ۔ پھر خدا نے برکت دینی شروع کی۔ خواتین اپنے لمبے بالوں کو کاٹتیں اور انہیں وگیں بنانے کے لیے پلپٹ تک لاتیں۔ جو کہ بیچی جا سکیں۔ ایک روز ایک نہایت ہی رقت آمیز صورتحال میں ایک 80 سالہ بزرگ خاتون جس کے ہاں کوئی بچہ نہ تھا، کوئی سہارا نہ تھا اور بمشکل حکومت کی طرف سے دی گئی امداد پر گزارا کر رہی تھی، روتے ہوئے اور کانپتے ہوئے پلپٹ تک آئی۔ وہ ایک پرانا چاول کا پیالہ، ایک چاپ سٹکس کا جوڑا اور ایک چمچہ لائی۔ یوں ہی وہ وہاں پر کھڑی رو رہی تھی۔ اس نے کہا، پاسٹر صاحب، میں تمہیں اس صورتحال سے رہا دیکھنا چاہتی ہوں، میں تمہاری امداد ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں، کیونکہ آپ کی خدمت بہت سالوں سے میرے لیے ایک نہایت بڑی برکت تھی۔ میں کچھ کرنا چاہتی ہوں لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاس یہی سب کچھ ہے، یہ پرانا چاول کا پیالہ، ایک چاپ سٹکس کی جوڑی اور ایک چمچہ، لیکن میں یہ تمام خداوند کے نام کے لیے دینا چاہتی ہوں۔ میں گتے پر ڈال کر کھا سکتی ہوں اور میں اپنی انگلیوں سے کھا سکتی ہوں۔ میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں نے کہا، محترمہ، میں یہ سب کچھ قبول نہیں کر سکتا ہوں۔ یہی سب کچھ آپ کے پاس ہے، آپ کو اپنا روزانہ کھانا کھانے کے لیے اس کی ضرورت ہے، میں اسے قبول نہیں کر سکتا ہوں۔ اس نے یہ کہتے ہوئے رونا شروع کر دیا۔ کیا خدا ایک بوڑھی مرتی ہوئی عورت سے یہ تحائف قبول نہیں کرے گا؟ کیا نہیں کرے گا؟ میں جانتی ہوں کہ یہ آپ کے لیے اتنا زیادہ باعث مدد نہ ہوگا، لیکن میں کچھ دینا چاہتی ہوں۔ اچانک ایک کاروباری شخص کھڑا ہوا اور بولا، پاسٹر صاحب، میں یہ خریدنا چاہتا ہوں۔ اور اس نے تقریباً $30,000 صرف اس پرانے پیالے، چاپ سٹکس اور چمچے کے لیے ادا کیے۔ اس نے ایک آگ لگانا شروع کر دی۔ لوگوں نے اپنے اچھے گھروں کو بیچ کر چھوٹے فلیٹوں میں جانا شروع کر دیا۔ کچھ ایسے بھی نوجوان جوڑے تھے جنہوں نے ایمان پر رہنے کا فیصلہ کرتے ہوئے چرچ کو اپنی تمام سال کی اجرت دے دی۔ یہ عظیم تحریک نتائج لائی، کیونکہ جلد ہی پیسے آنا شروع ہو گئے اور میں قرضوں پر سود ادا کر سکتا تھا۔ بینکوں نے اپنے دروازے مجھ پر کھولنے شروع کر دیے اور حیران کن طور پر ایک سال سے بھی کم عرصے میں ہر چیز سلجھنا شروع ہو گئی۔ میں نے تمام قرض ادا کر دیے اور 1973 تک فارغ ہو گیا۔ نہ صرف میں سود دینے کے قابل ہوا بلکہ میرے پاس چرچ کی عمارت اور رہائشی عمارت کو مکمل کرنے کے لیے $5 ملین بھی تھے۔ اور خدا نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ اندریاس کا مکتب بہترین ہے، اور یہ کہ معجزات کے لیے سوچنا ایسا سوچنا ہے جیسا کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم سوچیں۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ جب آپ کے پاس ایمان ہو تو ہر چیز بڑی آسانی سے ہوگی، صرف چند مصیبتیں آئیں گی جن پر قابو پا لیا جائے گا، لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ اس طرح سے نہیں ہے۔ ابراہیم کی طرف دیکھیں، اس کے پاس ایمان تھا لیکن اس نے 25 برس تک مشکلات برداشت کیں، یعقوب نے 20 برس تک مشکلات برداشت کیں، یوسف نے 13 برس تک، موسیٰ نے 40 برس تک، اور مسیح خداوند کے شاگردوں نے تمام زندگی دکھوں اور آزمائشوں میں گزاری۔ اس لیے چند ہفتوں کی مشکلات میں گزرنے کے بعد یا چند ماہ کی آزمائشوں کے دوران مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے ہاتھ ناکامی میں مت پھیلائیں اور نہ ہی کہیں کہ او خدا کہاں ہے۔ خدا ہمیشہ موجود ہوتا ہے اور وہ آپ کو آزما رہا ہوتا ہے۔ کبھی کبھار خدا آپ کی کمر کو سخت اور مضبوط کرنا چاہتا ہے، اور کبھی کبھار مضبوط ہونے کے دوران آپ اپنی ہڈیوں کو تقریباً تڑکتے ہوئے سن سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ خدا کے کلام پر کھڑے ہو جائیں اور ایمان رکھیں، پھر خدا آپ کو کبھی ناکام نہیں ہونے دے گا۔ اس کو بیان کرنے کے لیے میں اپنا ایک اور تجربہ سناتا ہوں۔ ایک دفعہ میں نے $50,000 کا وقت سے پہلے کا چیک لکھا، جو کہ 3 دسمبر کو ادا ہونا تھا۔ میں نے ہر حاصل شدہ ذریعے سے پیسہ موصول کیا، لیکن میں رقم کا صرف تھوڑا سا حصہ بھی اکٹھا کرنے میں ناکام رہا۔ اگر میں بینک میں لکھے ہوئے دن تک پیسے جمع نہ کرتا تو اخبارات نے یہ شہ سرخیاں لگا دینی تھی کہ کوریا کے سب سے بڑے چرچ کے پاسٹر نے ایک جھوٹا چیک لکھا تھا۔ جس دن تک بینک میں پیسے پہنچ جانے چاہیے تھے، اس دن دوپہر کے 12 بجے تک میں دعا کر رہا تھا، اے خدا، میں نے اپنی تمام رقم خرچ کر دی ہے، اس سے بھی زیادہ جو میرے پاس تھا، میں نے بہت سے لوگوں سے ادھار لیا ہے، باپ، میں کہاں جاؤں گا؟ میرے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں نے دعا جاری رکھی اور پھر گھڑی پر 1، پھر 2، پھر 3 بجے۔ پھر میری بیوی نے پوچھا، پیارے شوہر، کیا اب تک تمہیں رقم مل گئی ہے؟ मैंने जवाब दिया, नहीं। उसने कहा, क्या तुम नहीं जानते हो कि सियोल से आखिरी जहाज 4 बजे जाता है? ये तुम्हारे पास अमेरिका भाग जाने का एक मौका है। मैंने उसे बताया, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारियाँ नज़रअंदाज नहीं कर सकता हूँ, मैं भाग नहीं सकता हूँ, और अगर मैं ऐसा करूँ तो मसीह खुदावंद के नाम पर एक धब्बा आएगा। मैं सब कुछ जो यहाँ कोरिया में होगा बर्दाश्त करूँगा, बजाय इसके कि मुल्क से भाग जाऊँ। बैंक को 6 बजे बंद होना था और अब 5 बजे थे। मैं बेचैन हो गया, मैं बैठ नहीं सकता था और मैं खड़ा भी नहीं हो सकता था। मैं सिर्फ जंगले में एक शेर की मानिंद आगे पीछे और इधर उधर फिरता रहा। दोबारा मैंने दुआ की, ऐ खुदा मेहरबानी से आ और मेरी मदद कर। अचानक रूहुल कुद्स ने मेरे जहन में एक ख्याल भेजा। ख्याल ये था कि मैं अपने बैंक के सरबराह के पास जाऊं और दिलेरी से उसे कहूं कि मुझे एक $50,000 का चेक लिख दे। मैंने कहा, बाप मैं अपना जहन खो रहा हूँ। मैंने अपने जहन के कंप्यूटर को गर्म किया था और अब वो ओवरलोड हो गया है। जमानत के तौर पर भी रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। मैंने कागजी कार्रवाई भी नहीं करवाई है। तुम चाहते हो कि मैं सिर्फ जाऊं और उसे $50,000 का चेक लिखने के लिए कहूं? ये तो बिल्कुल कायदे के खिलाफ है। लेकिन रूहुल कुद्स ने इकरार किया, हाँ मैं वो काम करता हूँ जो कि इंसान के कुदरती तर्ज इदराक से बाहर हो। तुम जाओ और इसे करो। मैंने अपने खजानची को बुलाया, मिस्टर पार्क क्या तुम बैंक तक मेरे साथ जाओगे? मैं बैंक के मैनेजर से कहने जा रहा हूँ कि मुझे $50,000 का चेक लिख दें। उसने मेरी तरफ देखा और फिर हंसना शुरू कर दिया। तुम यकीनन अपना जहन खो चुके हो, क्या नहीं? ये दिसंबर 31 है, 5 बज चुके हैं, तुम्हारी कोई अपॉइंटमेंट भी नहीं है और लोग उसे मिलने के लिए कतार में खड़े हैं। इससे बढ़कर हमारे पास मजीद जमानत के लिए कोई असासा भी नहीं है, कोई कागजी कार्रवाई भी नहीं की गई। ये बेवकूफ़ी है। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा हूँ। अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ बेवकूफ़ नहीं बनना चाहता। मैंने जवाब दिया, ठीक है, मैं एक तजदीद शुदा जहन के साथ जा रहा हूँ जबकि तुम रवायती जहन में कैद हो। मैंने कार ली और जल्दी से बैंक तक गया। पार्किंग की जगह खचाखच भरी हुई थी, लेकिन मैंने पार्क कर ही ली और मैं बैंक के अंदर चला गया। इंसानी नुक्ताए नज़र से मैनेजर से मिलने के लिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। उसके सेक्रेटरी का दफ्तर लोगों से भरा हुआ था। मैंने कहा, प्यारे रूहुल कुद्स, मैं यहाँ तक तो आ गया हूँ, मेहरबानी से मुझे मजीद हदायात दो। रूहुल कुद्स ने जवाब दिया, हिम्मत से चलो, बहुत दलेर बनो, बहुत बड़े आदमी की मानिंद अमल करो, किसी और की तरफ तवज्जो ना दो बल्कि सिर्फ सीधे मैनेजर के दफ्तर तक चले जाओ। लिहाजा मैं अक्कड़ कर वहाँ से चलने लगा। उसकी सेक्रेटरी ने मुझे देखा और पूछा, जनाब आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने सीधा उसकी आंखों में देखा लेकिन कहा कुछ भी नहीं। उसने दोबारा सवाल किया, जनाब आप कौन हैं? क्या आपकी कोई अपॉइंटमेंट है? आप कौन हैं? अचानक मुझे ये तहरीक मिली, मैं सबसे आला इख्तियार से हूँ। मैंने जवाब दिया, मेरा मतलब था कि मैं खुदा की तरफ से भेजा गया था, लेकिन उसने सोचा कि मैं कोरिया के सदर की तरफ से भेजा गया हूँ क्योंकि कोरिया में सदर का सबसे आला इख्तियार है। ये सोचते हुए कि मैं सदर की तरफ से कोई ख़ास नुमाइंदा हूँ, उसका रवैया तब्दील हो गया। वो नर्म और तावन करने के लिए तैयार हो गई। उसने पूछा, तुम सबसे आला इख्तियार से हो? हाँ, तुम उससे मिल सकते हो। फिर इंतज़ार करते हुए लोगों की तरफ मुड़कर उसने कहा, इस शख्स को ज़रूर आगे जाना है। वो मुझे सबसे आगे ले गई, सीधी बैंक के मैनेजर के दफ्तर तक। जैसे ही मैं दाखिल हुआ मैंने कहा, प्यारे रूहुल कुद्स, अब मैं यहाँ तक तो पहुँच गया हूँ, अब मैं क्या कर सकता हूँ? खुदा का रूह मुझ पर था और जैसे वो दूसरे ईमानदार लोगों पर आया था, मैं दलेर बना दिया गया था। रूह दोहराती रही, तुम एक बादशाह के बच्चे हो, एक अहम शख्स, इसी तरह से अमल करते रहो जिस तरह के तुम बड़े शख्स हो। लिहाजा मैं दलेरी से अंदर गया, सोफे पर बैठ गया और टांग पर टांग रख ली। सदर अंदर आया, एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ मुझे खुशामदीद कहते हुए और अपना हाथ बढ़ाते हुए पूछा, तुम्हें किस किस्म का काम है? तुम किस मकसद के लिए आए हो? क्या मैं तुमको जानता हूँ? मैंने उसके सवालात का जवाब ना दिया, लेकिन उसके बरक्स मैंने कहा, जनाब मैं यहाँ पर एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के साथ आया हूँ और मैं आपके लिए एक बहुत बड़ा एहसान करना चाहता हूँ। मैंने उससे कहा, अगर तुम मुझ पर थोड़ी सी मेहरबानी करो तो फिर मैं तुम्हें अगले साल के शुरू में 10,000 नए सेविंग्स अकाउंट दूंगा। उसने हैरत से कहा, 10,000 नए सेविंग अकाउंट्स? फोन उठाओ और पुलिस को फोन करो, योंगेचू नाम के बारे में पूछो और तुम्हें पता चलेगा कि वो सियोल में सबसे बड़े चर्च का पास्टर है। उसके 10,000 से भी ज़ायद रुकन हैं और अपने मसीहों पर उसका बहुत इख्तियार है। वो इन तमाम के बैंक अकाउंट्स नए साल तक आपके बैंक में मुंतकिल करवा सकता है। मैं तुम्हारे लिए ये बड़ी मेहरबानी कर सकता हूँ अगर तुम मेरे लिए भी एक काम कर दो। उसने उसी लम्हा अपनी सेक्रेटरी को बुलाया ताकि जो कुछ मैंने कहा है उसकी छानबीन करे, तमाम हकायक दुरुस्त निकले। फिर उसने कहा, वो क्या एहसान है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ? मैंने उससे कहा, तुम मुझे $50,000 का एक चेक लिख दो। मेरे पास तमाम कागजी कार्रवाई के लिए वक्त नहीं है, लेकिन तुम एक कारोबारी शख्स हो और मैं बादशाह का कारोबारी शख्स हूँ। बहुत दफ़ा एक कारोबारी शख्स किसी भी बड़े मुआहदे में किसी भी चीज़ के बगैर लेकिन ईमान और यकीन दहानी के साथ दाखिल हो जाता है ताकि ये दिखाए कि वो कामयाब होगा। छोटी कारोबारी मामलात को कानूनी और कागजी कार्रवाई में से गुजरने की ज़रूरत होती है, लेकिन जब हम एक बड़ा मुआहदा तय करते हैं तो हम इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं और ये यकीन रखते हैं कि मुआहदा कामयाब होगा। अगर आप एक बड़े कारोबारी शख्स हैं और मेरा ख्याल है कि आप हैं, फिर आप मेरे लिए ये कर देंगे। सदर ने अपने नायब सदर को बुलाया और नायब सदर ने कहा, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप यकीनन मुसीबत में फंस जाएंगे। ये कोई सिर्फ 5,000 नहीं हैं, ये $50,000 हैं और इसके पास ना कोई ज़मानत है और ना ही कोई कागजात। आप ये नहीं कर सकते हैं, मैं दरमियान में बोल पड़ा, अगर आप ये नहीं करेंगे फिर मेरे पास और जगहें भी हैं जहाँ मैं जा सकता हूँ। मैं ये मेहरबानी क्यूहोंग बैंक के लिए भी कर सकता हूँ। वो शख्स बैठ गया और अपना सर हिलाया, फिर उसने कहा, जनाब मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है, मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे पहले कभी इस तरह के जज्बात महसूस नहीं किए। मैं तुम पर एतमाद रखता हूँ, अगर मैं तुम में इस कदर एतमाद ना रखता मैं ये हरगिज़ ना करता, लेकिन मैं तुम जैसों को पसंद करता हूँ। तुम एक दलेर शख्स हो और मुझे तुम्हारा ईमान पसंद है। मैं इस तरह करने से अपना तमाम ज़रिया माश और ज़िंदगी तुम्हारे हाथों में दे रहा हूँ और इसके बाद मैं इसे कभी दोबारा नहीं करूँगा, लेकिन इस दफ़ा मैं ये ख़तरा मोल लूँगा। उसने अपने नायब सदर को हदायत दी, मुझे एक $50,000 का चेक ला दो, मैं तुम पर एतमाद रखता हूँ कि तुम अपने वादे पर कायम रहोगे। उसने मुझे अपनी ज़ाती बचत में से $50,000 का चेक लिखते हुए बताया। जैसे ही मैं चेक के साथ दफ्तर से बाहर निकला, मैंने अपने आप को 10 फुट ऊंचा महसूस किया। एक बार फिर मैं अंद्रयास के मकतब में था। मैंने बैंक में 6 बजे से पहले ही, जैसे ही वो बंद हो रहा था, पैसे जमा करवा दिए और मैं बच गया। बहुत मरतबा खुदा आखिरी लम्हे तक इंतज़ार करता है। एक दफ़ा आप अपने जहन की तजदीद कर लें और एक दफ़ा आप खुदा के साथ चलना सीख लें, फिर आप आखिरी लम्हे तक डटे रहें। खौफजदा मत हों, अपनी ख्यालाती ज़िंदगी की तजदीद करें, रवायती सोचों तक ही महदूद ना रहें, लेकिन खुदा के कलाम का मुतालिया करें। ये वो किताब है जिससे आप अपने जहन की तजदीद कर सकते हैं और अपने जहन को मस्बत ख्यालात से भर सकते और आप मौजज़ात के रुख में सोचें। खुदा की कामयाबी की जानिब अपना जहन मोड़ें। तजदीद शुदा जहन के लिए दूसरा कदम एक जहन है जो कामयाबी के रुख की जानिब हो। आपको अपना जहन कामयाबी के शऊर के साथ भर देना चाहिए और बहुत बाअफरात शऊर के साथ खुदा कभी नाकाम नहीं होता। लिहाजा अगर ये खुदा के ख्यालात हैं जो आप तक पहुंच रहे हैं तो आप हमेशा कामयाब होंगे। खुदा कभी जंग नहीं हारता क्योंकि वो अब्दी फाते है। आपके पास फतेहमंद शऊर होना चाहिए। खुदा किसी चीज़ के लिए कोई कमी नहीं रखता। आपके पास बाअफराद शऊर होना चाहिए। ये शऊर ज़रूरी है। अगर आप कमतरी का शऊर, गुर्बत का शऊर, बीमारी का शऊर या नाकामी का शऊर रखते हैं तो खुदा कभी काम नहीं कर सकता है। खुदा आपकी कुमक है, खुदा आपकी फरावानी है, खुदा आपकी कामयाबी है और खुदा आपकी फतह है। अगर दो शख्स वहाँ मुतफिक नहीं होते फिर वो किस तरह इकट्ठे काम कर सकते हैं? लिहाजा खुदा के साथ चलने और काम करने के लिए आपको खुदा की तरह का शऊर اپنے شعور پر کندھا کرنا ہوگا، اپنے ذہن کی تجدید کریں، مسلسل کامیابی کے رخ پر، فتح کے رخ پر اور افراد کے رخ پر سوچیں۔ جب آپ مکمل طور پر اپنے خیالاتی سلسلے کی تجدید کر لیتے ہیں، آپ خدا کا رحما حاصل کرتے ہیں۔ دلیری کے ساتھ خدا کے کلام کو اپنی خیالاتی زندگی میں شامل کریں، دعا کے وسیلے سے ایمان پیدا کریں، اور ایمان کے وسیلے سے آپ اپنی تھوڑی کو اٹھا کر بلند کر سکیں گے۔ صرف خداوند کی طرف دیکھیں، اور اس کے باوجود کہ آپ کچھ بھی محسوس نہ کرتے ہوں، اس کے باوجود کہ آپ کسی چیز کو چھو بھی نہ سکتے ہوں، اور اس کے باوجود کہ آپ کا مستقبل گھپ اندھیری رات کی مانند ہو، گھبرائیں مت۔ آپ مکاشفاتی حکمت پر رہ رہے ہیں، آپ نئے خیالات کے ساتھ، خدا کے خیالات، اس کے کلام کے خیالات، بائبل کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ یسوع مسیح کل، آج اور ابد تک یکساں ہے۔ یہوہ خدا کبھی تبدیل نہیں ہوتا، اور خدا کا کلام کبھی پورا ہوئے بغیر زمین پر نہیں گرتا۔ ہم فقط روٹی سے ہی زندہ نہیں رہ سکتے، لیکن خدا کے کلام کے ساتھ۔ ہم خدا کے راست باز بچے ہیں، اور ہمیں ایمان کے ساتھ رہنا چاہیے۔ مسیح خداوند میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے کوئی کالا ہو یا سفید، پیلا ہو یا لال، کیونکہ ہم سب ایک ہی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، مسیح خداوند کی نسل، اور ہم اس کے خیالات میں زندگی گزارتے ہیں۔ لہذا اپنے ذہن کی تجدید کریں، اور اپنی خیالاتی زندگی کی دوبارہ تربیت کریں۔ بڑے خیالات رکھیں، بڑے مقاصد رکھیں۔ آپ کے پاس زندہ رہنے کے لیے فقط ایک ہی زندگی ہے، لہذا بے مقصد کاموں کے لیے اور ناکام شعور کے ساتھ رہتے ہوئے اپنی بے عزتی مت کروائیں۔ آپ کی زندگی خداوند کے لیے قیمتی ہے، اور آپ کو اس دنیا کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور دینا چاہیے۔ مسیح خداوند ہر مسیحی میں جلال کے ساتھ سکونت کرتا ہے، اس لیے آپ کے پاس اپنی زندگی میں لا انتہا ذریعے ہیں۔ مسیح خداوند اتنا ہی قادر ہے جتنا وہ 2000 سال پہلے تھا۔ آپ اپنے خیالات کی تجدید مسیح خداوند کے خیالات کو اپنے دل میں کندہ کرنے سے کر سکتے ہیں، مثبت سوچنے سے کر سکتے ہیں، معجزات کے رخ پر سوچنے سے کر سکتے ہیں، اور کامیابی کی سمت میں فتح مندی اور با اثرات شعور کی نشو نما کرنے سے کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بنیاد مہیا کرتا ہے، جہاں سے آپ خدا کے کلام اور اپنے ذہن میں اس کی مکمل تجدید کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، پھر آپ عظیم معجزات رونما ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ سوچنے مانگنے کا اصول، افسیوں 3:20 میں لکھا ہے، رب جو ایسا قادر ہے کہ اس قدرت کے موافق جو ہم میں تاثیر کرتی ہے، ہماری درخواست اور خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے۔ میں اس اصول کو سوچنے مانگنے کا اصول کہتا ہوں۔ بہت سے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ صرف کہنے ہی سے پا لیں گے۔ بہرحال بائبل کہتی ہے، مانگو یا سوچو۔ خدا آپ کی خیالاتی زندگی کے وسیلے سے جواب دیتا ہے، ہماری درخواست اور خیال سے بہت زیادہ۔ کیا آپ سوچتے ہیں؟ کیا آپ غربت سوچتے ہیں؟ کیا آپ بیماری سوچتے ہیں؟ کیا آپ ناممکنات سوچتے ہیں؟ کیا آپ منفی سوچتے ہیں؟ کیا آپ ناکامی سوچتے ہیں؟ اگر آپ اس طرح دعا کرتے ہیں، تو خدا کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے جس کے وسیلے سے کام کرے۔ آپ کی خیالاتی زندگی کیسی ہے؟ کیا آپ نے اپنی خیالاتی زندگی کی تجدید کی ہے؟ خدا ہماری خیالاتی زندگی کی تجدید کے مطابق بہت زیادہ کام کر سکتا ہے۔ آپ کو بائبل پڑھنی چاہیے، لیکن بائبل صرف مذہبی دکھاوے کے لیے نہ پڑھیں۔ بائبل کو نئے ضابطۂ حیات تلاش کرنے کے لیے نہ پڑھیں۔ بائبل کو تواریخی مقاصد کے لیے نہ پڑھیں، بلکہ بائبل کو اپنا ذہن اور خیالاتی زندگی کو سیر کرنے کے لیے پڑھیں۔ اپنے خیالات کو خدا کے کلام سے بھر دیں، پھر خدا آپ میں آزادانہ رسائی دیکھ سکتا ہے، اور اپنے جلال کے واسطے عظیم کام کرنے کے لیے آپ میں سے بہہ سکتا ہے۔